السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. آمین. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. آغاز میں آج کا دل خراش سانحہ پشاور کا مدرسہ شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس میں مومنین کی شہادتیں، آپ تمام حاضرین مجلس، تمام راہروان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ و بالخصوص حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور بالخصوص خانوادہ شہداء جو داغدار ہوئے ہیں، سوگوار ہوئے ہیں. آج خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے. پروردگار زخمیوں کو جلد از جلد شفا کاملہ عنایت فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان سوگوار و داغدار خاندانوں کو جلد از جلد پروردگار صبر و استقامت عطا فرمائے. ماہ مبارک شعبان ہے، دالان ورود ماہ رمضان، شہر اللہ کے لیے آمادگی کا مہینہ ماہ مبارک شعبان ہے. البتہ دو مہینے ہیں، ایک ہم گزار چکے ہیں اور ایک کے اندر ہیں ہم، توفیق ہے کچھ ایام باقی ہیں. ماہ رجب و ماہ شعبان ماہ مبارک رمضان کی تیاری و آمادگی کے لیے خدا نے یہ فرصت مقرر کی ہے، وہ معین کی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شہر اللہ میں ماہ مبارک رمضان میں تیار ہو کر جاتے ہیں، آمادہ ہو کر مہمانی خدا کے لیے جاتے ہیں. امید ہے کہ مومنین نے انشاءاللہ ماہ رجب و ماہ شعبان کے جو ایام گزر چکے ہیں وہ خوبی استفادہ کیا ہوگا، اور آنے والے ایام جو چند باقی ہیں ان سے انشاءاللہ بہرہ مند ہوں گے، اور ماہ مبارک کے لیے، ماہ قرآن کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے. ماہ شعبان پر مناسبت مہینہ ہے، اس کے اندر فراوان مناسبتیں ہیں، اور بالخصوص یہ مہینہ میلاد ہائے مبارک انوار اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے. آغاز ماہ شعبان 3 شعبان ولادت با سعادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، و 4 شعبان ولادت با سعادت حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علیہ السلام، و 5 شعبان ولادت با سعادت سید ساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام، و 7 شعبان حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، و 12 شعبان جو آج ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی ابن الحسین اکبر علیہ السلام، و 15 شعبان جو سب جانتے ہیں ولادت با سعادت حضرت حجت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے.
محمد 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 محمد
میں نورانی ایک طرف سے شب روز شعبان اور ان کے اندر خدا و تبارک و تعالیٰ کا یہ لطف و کرم کہ انوار الہیہ و انوار اہل بیت اس ماہ مبارک میں ولادت با سعادت ہے ان کی. یہ تمام مبارک ایام آپ سب کو و تمام ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. چونکہ درپیش ایک عظیم مناسبت ہے ہمیں نیمہ شعبان، 15 شعبان بخصوصاً شب 15 شعبان، شب براءت ہمارے علاقوں میں یا ہمارے ملک میں معروف ہے، اور نصوص دینیہ میں لیلۃ القدر ہے، 5 راتیں جو محتمل ہیں جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، ان میں سے نیمہ شعبان بھی ہے. شب 14 گزر کے جو رات آتی ہے نیمہ شعبان ہے، کہ انشاءاللہ مومنین توفیق پیدا کریں گے احیاء کے لیے اس رات کے لیے. اگرچہ ہمارے ہاں پاکستان میں بلکہ اور کئی جگہوں پر بھی دیکھا گیا ہے اس شب کو اپنی خود ساختہ رسومات میں گزار دیتے ہیں، لیلۃ القدر کے طور پر احیاء نہیں کرتے، کچھ اور سلسلوں میں پوری شب بسر کر دیتے ہیں جو خود سے ہم نے بنا لیے علاقائی طور پر یا آبائی طور پر. اس شب کو اسی طرح سے برپا کریں و احیاء کریں جس طرح لیلۃ القدر کو احیاء کیا جاتا ہے، اور وہی اعمال اور وہی دستورات ہیں، آداب ہیں لیلۃ القدر کے. شب براءت بھی اس کو کہتے ہیں. آج چونکہ نہیں ہے مناسبت، میں وضاحت زیادہ اس کی نہیں کروں گا. شب براءت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ نجات کی رات ہے و مغفرت کی رات ہے، براءت کی رات ہے، مومن کے لیے تقدیر کی رات ہے. لیکن سب سے عظیم مناسبت 15 شعبان کو ولادت با سعادت حضرت بقیۃ اللہ العظم امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور ہم مفتخر ہیں وجود مبارک امام سے کہ عصر غیبت میں و عصر انتظار میں ہم ہیں. عصر انتظار بہت ہی افضل زمانہ قرار دیا گیا ہے، اس قدر افضل ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام و بالخصوص حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو عصر انتظار وضاحت فرماتے ان کے سامنے، اور فضائل عصر انتظار ان کے سامنے پیش فرماتے، صحابہ امام ششم اس قدر مشتاق ہو جاتے و راغب عصر انتظار کے کہ حسرت کرتے و آرزو کرتے کہ کاش ہم زمانہ انتظار میں ہوتے. بلکہ خود امام ششم بھی فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی زمانہ ظہور میں ہوتا اور خادمین مہدی میں سے ایک میں بھی ہوتا. حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا جملہ ہے کہ کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا اور ایک سپاہی ہوتا امام مہدی علیہ السلام کا. یہ عظمت ہے امام علیہ السلام کی نصوص دینیہ کے اندر و روایات کے اندر اور عصر انتظار کے لیے. اور انتظار الفرج اس کو سب سے بڑی عبادت گردانا گیا ہے، افضل الاعمال رسول اللہ کا فرمانا ہے انتظار الفرج. یہی زمانہ جس میں ہم ہیں یہ سب سے افضل عبادت کا زمانہ ہے، اور وہ انتظار کا زمانہ ہے. چونکہ غیبت کا زمانہ ہے، اور غیبت امام کے لیے زمانے میں فریضہ امت انتظار ہے، اور انتظار کا اختتام ظہور ہے. لیکن یہ ساری چیزیں، غیبت کا مفہوم، انتظار کا معنی اور ظہور کے مفاہیم، اس طرح سے ہم پر واضح نہیں ہیں جو مقصود تھے اور جو مراد تھے، بلکہ کچھ اور بن گیا. جس طرح دین کے دیگر مسائل اس آفت کا شکار ہوئے ہیں، اس المیہ کا شکار ہوئے ہیں کہ دینی معارف و دینی اصطلاحیں، قرآن کی اصطلاحیں، اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، ہر کلچر میں، ہر ماحول میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں جب وہ زبان پہنچی تو اسے اس طرح سے نہیں سمجھا گیا اور سمجھایا گیا جس طرح سے آئمہ اطہار نے بیان فرمایا تھا، بلکہ اس کے اندر کچھ رنگ مقامی تہذیب کا چڑھ گیا اور مقامی تہذیب اثر انداز ہوئی دین کے ان حقائق کو سمجھنے میں۔ غیبت اور انتظار اور ظہور، ظہور سے لیتے ہیں ہم، ظہور جو رائج جو ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا معنی ہے، ظہور یعنی ایک وہ زمانہ جس میں امام پردہ غیبت سے باہر آ جائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام کا پردہ غیبت سے باہر آنا اور مکہ میں آ کر اپنے وجود کا و امامت کا اعلان کرنا یہ ظہور کہلائے گا۔ انتظار یعنی یہ کہ ہم جس طرح منتظر رہتے ہیں کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے، جو ابھی ہوا نہیں لیکن کہا گیا ہے کہ یہ ہوگا، اس وقت تک منتظر رہنا، ویٹ کرنا، انتظار اس کا معنی بھی اردو جو رائج ہو چکی ہے مادری زبان ہماری، اس میں انتظار سے مراد یہ کہتے ہیں نا ویٹ کریں، اس ویٹ کرنے کو انتظار کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح بہت ساری اور چیزیں جو ابھی نہیں پہنچی ان کے پہنچنے کے انتظار ہیں، یعنی اس گھڑی کے آنے کا انتظار ہے جب یہ واقعہ رونما ہو جائے، وہ ظہور پذیر ہو جائے۔ غیبت کا مطلب ہی ہم اوجل ہونا لیتے ہیں، نظروں سے امام اوجل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم نہیں دیکھ پاتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر رائج ہیں۔ اب انتظار سب سے بڑا افضل عمل و عبادت ہے، لیکن جو کچھ مراد ہے دینی آئیڈیالوجی میں اور اس نظریے میں وہ یہ نہیں ہے مراد، تینوں مفاہیم سے یہ نہیں مراد ہے، نہ انتظار کا مطلب ویٹ کرنا ہے اور نہ ظہور کا مطلب پردے سے باہر آنا ہے اور نہ غیبت کا مطلب نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ درحقیقت یہ تینوں حقیقتیں ایک اور باب کا حصہ ہیں اور وہ ہے باب امامت۔ اگر حقیقت امامت واضح ہو اس وقت ہمیں غیبت و انتظار و ظہور معلوم ہوگا کہ یہ کیا حقیقتیں ہیں، اور اس وقت ہم زمانہ انتظار میں ہیں، کتنا افضل زمانہ ہے اور اس کے اندر رہنا کتنا افضل ہے اور کتنی بڑی عبادت انتظار کی حالت میں انجام دی جا سکتی ہے۔ عزیزان، امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے جس نظام کو تعارف کروایا اور جو ہدایت کا نظام بنایا مکمل، اس کے مختلف حصے متعارف کروائے، جن میں سے رسالت، نبوت اور ایک ان میں سے امامت ہے۔ رسالت، نبوت، اللہ سے ہدایت کا منشور دریافت کرنا، رسالت اس ہدایت الہی کو لوگوں تک پہنچانا، اور امامت اس منشور خدا کو لوگوں کے اوپر انسانی معاشرے میں لاگو کرنا اور نافذ کرنا ہے۔ امامت و نبوت کا مقصد حاصل ہو گیا، چونکہ جو کچھ خدا نے ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے اتارنا تھا وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اتر گیا، نازل ہو گیا، دین اپنے کمال تک جا پہنچا ہے۔ اس لیے نبوت و رسالت کے ختم کا و خاتمہ کا اعلان کر دیا، و خاتم الرسل، مبعوث ہو گئے اور فرما دیا گیا اب میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہوگا۔ لیکن امامت کے خاتمہ کا کہیں اعلان نہیں کیا ہے، امامت کے آغاز کی بات ہے، اختتام کی بات نہیں ہے، نبوت کے اختتام کی بات ہے۔ اب چونکہ ہم عموماً دین اپنا سماعی دین ہے ہمارا، ہماری عادت صرف سنتے ہیں ممبروں سے، اور سنانے والے بھی کوئی پابند نہیں ہیں کہ ہمیں دین ہی سنائیں، انہیں جو کچھ سنانا ہے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، چونکہ سنانا پیشہ ہے بعضوں کا، سناتے ہیں، اس سے معاوضہ لیتے ہیں، اپنی اجرت لیتے ہیں، زندگی اپنی کم گزارتے ہیں معاوضہ لے کے، پیشہ وری جہاں پر حاصل آ جائے پھر انسان کے اندر پابندی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا سنانا ہے و کیا بتانا ہے، بلکہ وہی بتانا ہے جس کی مہارت ہے، جس کی مہارت ہے۔ فرض کرے آج اگر جشن میلاد حضرت حجت ہے، ممکن ہے کسی کے پاس یہ مضمون نہ ہو، کوئی قصیدہ نہ ہو امام زمان کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں ہو قصیدہ اس کو یاد ہے، بلاتے ہیں جی ابھی مولانا لیٹ ہو گئے ہیں، کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ جو قصیدہ تیار ہے وہی سنا دیتا ہے۔ آپ بے شک کہیں کہ آج میلاد امام زمان ہے، آپ امام زمان کا قصیدہ سنائیں، لیکن ان کے پاس تیار نہیں ہے، تیار مولا علی کا ہے، تو جو تیار ہے وہی آپ کو سنا دیں گے۔ اور ہمیں بھی تبرکاً کچھ سننا ہے، ثواب حاصل کرنے، فرق نہیں پڑتا کس کا قصیدہ ہو، بس قصیدہ ہو اہل بیت کا۔ ظاہر ہے سنانے والوں کی ایک خاص مضمون پہ تیاری ہوتی ہے، وہ تیار شدہ مضمون آگے ہمیں سنا کے چلے جاتے ہیں، اصل بات سنانے کی رہ جاتی ہے، اور وہ بات ظاہر ہے کم ہی سننے کو ملے گی، تھوڑا سا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، جو میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں بزرگوں سے بھی، اور بزرگوں کی اجازت سے ان بچوں کو، جوانوں کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سماعت پر اکتفا نہ کریں، مطالعہ بھی کریں، چونکہ عہد کے پکے ہیں ہمارے جوان کہ ہم نے مطالعہ نہیں کرنا۔ میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک جوان کو پوچھا کہ کتاب پڑھتے ہو، تو اس نے بڑے عزم کے ساتھ کہا کہ نہ آج تک پڑھی ہے اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنا مصمم جوان ہے کتاب کے بارے میں کہ نہ آج تک پڑھی ہے اور نہ آئندہ پڑھے گا یہ، اور اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں اتنا پکا ارادہ ہے، تو ان کے پکے وہ تو کہنے لگا اس لیے کہ کتاب سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک عمر ضائع ہوتی ہے، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور میں نے یہ دونوں بچا لیے ہیں، پیسہ بھی بچا لیا ہے اور عمر بھی بچا لی ہے۔ کتاب کے پیسے سے سگریٹ لے لیتا ہوں، پان لے لیتا ہوں، اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں سو لیتا ہوں بس، اس لیے عمر بھی بچا لی ہے اور پیسہ بھی بچا لیا ہے۔ نا عزیزان، یہ بچت ختم کریں، کتاب پڑھیں، کتاب سے بائیکاٹ ختم کریں، بہت ساری چیزوں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے ختم کریں، کوئی حرج نہیں ہے، یک طرفہ طور پر ختم کر دیں، قرآن کا بائیکاٹ ختم کر دیں، نہج البلاغہ کا بائیکاٹ ختم کر دیں، اور سیرت و سنت آئمہ اطہار کا بائیکاٹ ختم کر دیں، کتاب کے مطالعے کا بائیکاٹ ختم کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی ایف آئی آر آپ پر نہیں کٹے گی، یک طرفہ طور پر اعلان کر دیں کہ آج سے بائیکاٹ ختم، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، خدا و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، مطالعہ کریں عزیزان ایمان۔ بہت ساری بنیادی چیزیں ابھی سمجھنے کی موجود ہیں، خصوصاً تشیع۔ تشیع کے بارے میں غلط فہمیاں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ کروڑوں ویب سائٹ ہیں بنی ہوئی اس وقت، نہ لاکھوں، شیعہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور اسلام میں بھی خصوصاً تشیع کے خلاف تباہی پھیلا رہے ہیں، ویرانی مچائی ہوئی ہے انہوں نے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں میں، غیر مسلمان ملکوں میں، جہاں جہاں کوئی مسجد ہے، کسی جگہ کوئی مدرسہ ہے، کسی جگہ کوئی دینی مذہبی فعالیت ہے، وہاں حتیٰ غیر دینی کوئی اقدام ہے، وہاں پر تشیع کے خلاف غلط فہمی پیدا کرنا یہ سب کا فریضہ ہے۔ اب میں جو تشیع کہہ رہا ہوں وہی جو آپ کا تشیع ہے اسی کو میں تشیع کہہ رہا ہوں، چونکہ عموماً اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل تشیع ہیں، اصل یہی ہے، ہم تشیع ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل تشیع سے اہل تشیع تک جانا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے۔ تشیع کہتے ہیں مردوں کے پیچھے چلنے کو، جنازوں کے پیچھے چلنا، جو ابھی تک ہم نے کیا ہے، اہل تشیع ہیں۔ تشیع پیروی امیر المومنین کو کہتے ہیں، امامت کی پیروی کو تشیع کہتے ہیں، اور جنازے کے پیچھے چلنے کو تشیع کہتے ہیں۔ ہم اہل تشیع نہیں ہیں، اہل تشیع ہیں، اسی تشیع کو میں تشیع کہہ رہا ہوں کہ درست لفظ تشیع ہے۔ تشیع کے خلاف، یعنی شیعہ مکتب و شیعہ مذہب و شیعہ نظریہ کے خلاف بہت زیادہ غلط فہمی ہے، اس قدر کہ انسان یقین نہیں کرتا بعض اوقات کہ اس قدر طوفان و طغیان تشیعوں کے خلاف ہر سطح پر ہزاروں کتابیں تشیعوں کے خلاف تالیف کی گئی ہیں. آج سے شاید 15 سال پہلے ایک سروے کیا تھا ہم نے بعض محققین کی مدد سے, تو اس وقت پتہ چلا تھا کہ صرف آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں فقط جو کتابیں لکھی گئی ہیں, ترجمہ نہیں, جو لکھی گئی ہیں اردو زبان میں تشیعوں کے خلاف 2500 کتابیں صرف اردو میں لکھی گئی ہیں تشیعوں کے خلاف, تشیعوں کے تعلیمات کے خلاف, تشیعوں کے مختلف امور کے خلاف. اور اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لاکھوں و کروڑوں ویب سائٹ مستقل جو صبح و شام پروپیگنڈا کرنا ہے ان کا. تشیعوں کے بارے میں غلط فہمی جو شیعہ وغیرہ شیعہ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے, جسے دور کرنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, اور یہ ذہنیت بدلنا ضروری ہے شیعہ کی بھی اور غیر شیعہ کی. عزیزان, کہ شیعہ و تشیع دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نہیں ہے, فرقہ نہیں ہے. بہت نچلی سطح پہ لے آئے ہم تشیع کو. تشیع در حقیقت یعنی مکتب تشیع, شیعہ آئیڈیالوجی, شیعہ مکتب, ملت اسلامیہ کا پرچمدار اور علمدار گروہ کا نام شیعہ ہے, نہ کہ دوسرے فرقوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے گروہ کا نام شیعہ ہے. شیعہ علمدار کا نام ہے, پرچمدار کا نام ہے, اسلام کے علم بلند کرنے والے کا نام ہے. یہ پرچم تشیعوں کو دیا گیا, سپرد کیا گیا, آئمہ تشیعوں کو دیا گیا تاکہ یہ پرچم سربلند رہے. وہ تشیع امامت کا مذہب ہے, یعنی تشیع یہ مکتب امامت کرے, قیادت کرے تمام باقی ادیان و تمام باقی نظریوں کی و تمام باقی مسالک کی, قیادت یہ مذہب کرے اور یہ مسلک کرے, چونکہ امامت کا مذہب ہے یہ. لیکن ہم نے چھوڑ دیا وہ سب کچھ اور فرقہ بن کر فرقوں کے مقابلے میں ہمیں لا کھڑا کیا گیا. کچھ ہماری اپنی رغبت, کچھ دوسروں کی اس کے اندر سازش کہیں یا دوسروں کی جہالت, غلط فہمیاں, کہ تشیعوں کو لا کر فرقہ واریت یا فرقہ بازی کے جنگ میں جا کر شامل کر دیا گیا. تشیع حامل امانت ہے, حامل دین خدا ہے, حامل پرچم الہی ہے. تشیعوں کے دوش پر بہت عظیم ذمہ داری ہے. تشیعوں کے پاس نجات انسانیت و بشریت کی امانت تشیعوں کے پاس ہے. یہی مہدویت در حقیقت نظریہ ہے, ڈاکٹرین ہے نجات بشریت کی. مہدویت امامت تمام دنیا کی, کائنات کا نظریہ, عالمی نظریہ, جہانگیر نظریہ تشیعوں کے پاس ہے. اور یہ نظریہ تشیعوں نے پوری دنیا کو سمجھانا ہے, یہ آئیڈیالوجی پوری دنیا میں عام کرنی ہے. نہ کہ ایک فرقہ ہے تشیع اور اس کو فرقوں کی جنگ میں رہ کر اور اسی سطح پہ رک جانا ہے, متوقف ہو جانا ہے. تشیع حامل امانت و پرچم ہے. تشیعوں کے پاس نظام امامت ہے, وہ عالمی نظام, پوری دنیا کے اوپر نظام الہی و حکومت الہی کا نظام تشیعوں کے پاس ہے, امامت. لیکن ہوا یہ, توجہ کریں, یہ امانت سب کے لیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے امت دور ہوتی گئی امامت سے, امت و امامت میں فاصلہ پڑتا گیا, خلیج آ گیا, گیپ آ گیا, امت و امامت الگ ہو گئے ایک دوسرے سے. بہت سارے حالات ہیں کہ خود یہ موضوع اہم ہے, بہت سمجھنے کا ہے کہ امت و امامت میں فاصلہ کیوں پڑ گیا. توجہ کریں, نظام الہی امامت و امت ہے, ملوکیت, پادشاہت, کنگڈم, دستوریت, مشروطیت, جمہوریت, یہ نظام خدائی نہیں ہے. ان کا نام ہے طاغوتیت. ان کا مشترکہ ٹائٹل قرآن میں ہے طاغوت. یہ سب طاغوت ہیں چونکہ خدا کے نظام کے مقابلے میں ہیں. یہ بشر نے بنائے ہیں, سامریوں نے بنائے ہیں. سامری جو بھی اللہ کے مقابلے میں بنا کر لے کر آئے بچڑا, وہ طاغوتی نظام ہے. لہذا یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں, طاغوتیت کے مصادیق ہیں. جمہوریت سے لے کر ملوکیت تک سب تاہوتیت ہے، اللہ کا نظام امامت و امت ہے، وہ دوری آج توجہ فرمائیں اس قدر دوری امامت و امت کے نظریے سے ہے کہ ہو یہ جب سے نظریہ پاکستان کے اندر کم از کم، ویسے تو کہیں بھی نہیں اس کو بات اٹھایا نہیں جاتا، کتابوں کے اندر، درسوں کے اندر، حوزوں کے اندر، مدرسوں کے اندر کہیں بھی نظام امامت و امت کی بات نہیں ہے، لیکن جب بات ہوئی اور اس کا رد عمل آیا، رد عمل علماء شیعہ نظام امامت و امت کے مقابلے میں آ گئے، جمہوریت کے دفاع میں اور امامت و امت کے مقابلے میں. تعجب کی بات ہے کہ شیعہ اتنا دور ہو گیا ہے امامت و امت کے نظریے سے کہ آج باقاعدہ مقالے لکھتے ہیں امامت و امت کے خلاف، نظریہ امامت کے خلاف شیعہ کتابیں لکھ رہا ہے، شیعہ کے نام پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، میگزینوں میں لکھے جا رہے ہیں. اس قدر گیپ آیا رسول اللہ کے بعد، مشکل یہی پیدا ہوئی کہ کچھ حالات اس وقت رونما ہوئے، وہ حالات بھی خوب یہ تھے کہ چونکہ صدر اسلام میں، آغاز اسلام میں ایسے گروہ مخفی بن چکے تھے امت کے اندر، چھپے ہوئے پیکر امت کے اندر، نیچے تہ میں، نچلی تہ میں ایسے اقتدار پرست گروپ و اقتدار پسند گروپ بن چکے تھے جن کا سارا نقشہ یہ تھا کہ ہمیں اقتدار تک پہنچنا ہے، ہمیں مال و اموال تک پہنچنا ہے، ہمیں بیت المال تک پہنچنا ہے، اقتدار کا حصول ان کا مطمع نظر و مد نظر تھا، اور یہ پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے. یہ روایت میں پڑھوں گا نہیں، اس کا متن حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب ہے منشور تشیع کہا گیا ہے اس کتاب کو، عہد امامت میں لکھی گئی ہے، سلیم ابن قیس حلالی نے یہ کتاب لکھی ہے، سلیم ابن قیس حلالی کتاب جسے منشور تشیع کہا گیا ہے، یعنی مذہب تشیع کی بقا میں اس کتاب کا بڑا حصہ ہے. اس نے، اس کا نام ہے اسرار آل محمد علیہ السلام، اسرار آل محمد، یعنی اس میں سر ہیں، اسرار ہیں تشیع کے جو اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ اس میں بعض باتیں قابل تجزیہ و تحلیل ہیں، اس کو تجزیہ کی ضرورت ہے. یہ حوالہ میں اس کتاب کے حوالے سے ریفرنس لا کر کر رہا ہوں کہ اسی وقت حضرت کی موجودگی میں، رسول اللہ کی موجودگی میں امت کے اوپری تہ، بالائی تہ کے نیچے ایسے گروپ وجود میں آ چکے تھے، پارٹیاں، حزبیں وجود میں آ چکی تھیں جنہوں نے اقتدار کے لیے مکمل طور پر نقشہ بنا لیا تھا، پوری پلاننگ کر لی تھی، اور یہی ہوا، منتظر تھے اسی لحظے کے کہ جو ہی رسول اللہ کی رحلت ہوئی وہ فوراً فعال ہوئے، سب کو چھوڑ دیا، کفن و دفن چھوڑ دیا، رسول اللہ کے جنازے کو ترک کر دیا، ہر کام چھوڑ دیا، تعزیت و تسلیت چھوڑ دی، اہتمام و انتظام چھوڑ دیا. اتنا عظیم سانحہ رونما ہوا روح زمین پر، اور وہ رحلت رسول اللہ ہے. جس طرح بعثت رسول اللہ بہت عظیم ہدیہ خدا تھا، رحلت رسول اللہ بہت عظیم سانحہ تھا اس کائنات کے اندر، لیکن وہ گروپ جو تھے اقتدار کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ انصار و مہاجرین میں، وہ فوراً فعال ہوئے اور انہوں نے اقتدار کی راہ اپنائی، میٹنگز کی، اور ان میٹنگز میں بلاخر اپنا ہدف حاصل کر لیا انہوں نے. اور یہ پہلا قدم تھا امامت سے دوری کا، امامت سے پشت کرنے کا، امامت کی طرف پشت کرنے کا. امامت جسے قرآن مجید میں فراوان خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جا بجا ذکر کیا ہے، کثرت سے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ نے امامت کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا، امام متعارف کروایا، اور امام کا مقام بتایا لوگوں کو، اور فرمایا کہ میرے بعد کون ہے تمہارا زمامدار. لیکن اعلان رسالت اور پارٹی اعلان جب دونوں امت کے سامنے آئی تو امت کی حالت یہ تھی ذہنی طور پر کہ وہ پارٹی اعلان کو ترجیح دی انہوں نے رسول اللہ کے اعلان پر، غدیر کے اعلان پر. یہ پہلی دوری تھی امامت و امت میں، فاصلہ پڑا، اور پھر اس کے بعد یہ فاصلہ بڑھتا گیا، امت دور ہوتی گئی و دورتر ہوتی گئی و دورتر ہوتی گئی نظام امامت سے. اور امت جب دور ہوئی امامت سے
تو اپنی امت کی شناخت کھو بیٹھی. اب وہ امت نہیں تھی بلکہ دوبارہ قوم بن گئی، دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ آئے، دوبارہ قبائل بن گئے، دوبارہ شعوب بن گئے، امت نہیں رہی. رسول اللہ نے انہیں امت بنایا اور خود امامت کی ان کے اوپر، لیکن بعد میں یہ امامت اور امت کا رشتہ ٹوٹ گیا، جدا ہو گئے، اور تدریجاً امامت سے امت کٹ کے امت بدلنا شروع ہو گئی. امت بدلتے بدلتے آگے قبائل کے اندر، جاہلیت کے اندر، عطا امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی 25 سال بعد، حضرت نے فرمایا آج تمہاری وہی حالت ہے جو بعثت کے وقت تمہاری حالت تھی. یعنی اس وقت تم امت نہیں ریور تھے، آج بھی تمہاری وہی حالت ہے، تم اتنا پیچھے جا چکے ہو کہ جہاں سے شروع ہوا تھا ماجرا وہیں تم جا کھڑے ہوئے ہو. عزیزان، اس کے بعد مسلسل اور امامت کی بجائے خلافت، خلافت کا نظریہ بہت مختصر عمر بسر کی خلافت کے نظریے نے، اور فوراً ہی خلافت کی جگہ ملوکیت، اور ملوکیت کی جگہ یزیدیت یعنی لبرل نظام آ گیا، اور پھر چلتے چلتے موروثی و وراثتی حکومتی و بادشاہی و ملوکانہ سلسلے، جو آخر میں آ کر اس گزشتہ صدی کے اوائل میں دنیا میں تبدیلی آئی، لیکن مسلمان ممالک میں اس جنگ عظیم کے بعد اس میں خلافت کا یا وہ ملوکیت کا جو زہری ڈھانچہ تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی جگہ پر جمہوریت آ گئی، اور اب تمام عالم اسلام شیعہ و سنی جمہوریت کی رضا کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. آج ہم زمانہ انتظار میں ہیں، یہ سمجھیے کہ زمانہ انتظار و زمانہ غیبت. امامت و امت میں فاصلہ بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا کہ غیبت میں تبدیل ہو گیا. غیبت کہاں سے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، ضرورت کیا تھی امام کے غائب ہونے کی، پردہ غیبت میں جانے کی، جبکہ امام ہدایت امت کے لیے ہے، امت کی زمامداری کے لیے ہے. لیکن جب امت آمادہ نہ ہو، امت تیار نہ ہو امامت کو قبول کرنے کے لیے، بلکہ نہ صرف قبول نہیں کر رہی، ذہنی طور پر اتنی دور ہو چکی ہے کہ اس کے ذہن سے تصور امامت ہی محو ہو گیا ہے، اور امامت کے متبادل سسٹم اس کے ذہن کے اندر بیٹھ گئے ہیں، جاگزین و جانشین ہو کے راسخ ہو چکے ہیں. ایسی صورت میں کوئی امامت کا سوچنا بھی نہیں ہے. یعنی جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے آگے، امت سمجھوتا کرتی گئی، امت قبول کرتی گئی، اس حالت کو ذہنی طور پر قبول کرتی گئی، اپنے آپ کو ہر پیش آمدہ حالت کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی گئی امت. اگر ملوکیت آئی، امت کو ابتدا میں تکلیف ہوئی، لیکن بہت جلدی تکلیف ختم ہو گئی، کیونکہ ملوکیت کے ساتھ سازگاری پیدا ہو گئی، ملوکیت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو گئی، ملوکیت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. اور اسی طرح تدریجن بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ جب بنو عباس کا زمانہ آیا، وہ امامت و امت کا فاصلہ بڑھتے بڑھتے دشمنی میں بدل گیا. پہلے دوری ہوئی، یہ دوری اختلاف کا سبب بنی، اور اختلاف تبدیل ہو گیا دشمنی میں. اس قدر دشمنی میں اختلاف بدلا، امامت و امت کا فاصلہ دشمنی میں تبدیل ہوا، کہ اب حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ امامت کے آخری ذخیرے کو خدا امت کے شر سے، وہ حکومتوں کے شر سے، وہ ظالموں کے شر سے محفوظ کر کے اپنے پاس بلا لے، خدا محفوظ کر لیا. اس لیے ایک لقب جو قرآن نے دیا ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو، وہ ہے بقیت اللہ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو جان لو کہ بقیہ خدا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. عزیزان، ماجرا بہت غم انگیز ہے، بہت ہی دردناک ہے امامت و امت کا ماجرا، اور یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے غیبت تک جا پہنچا. جب دشمنی شروع ہو گئی، اس حد تک دشمنی، توجہ فرمائیں کہ جس گھر میں امام کی ولادت ہونی ہے اس گھر میں امام محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر میں، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی جانب سے امام محفوظ نہیں ہے. ولادت امام کو اس طرح مخفی رکھا گیا، ولادت کے بعد امام کو مخفی رکھا گیا، اور وہ خفا جلدی غیبت میں بدل گیا، غیبت صغرا میں، اور پھر اس کے بعد وہ غیبت کبرا میں، اور غیبت کبرا کا زمانہ یعنی فاصلہ، امت و امامت کا فاصلہ جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا ہے. انتظار کس چیز کا نام ہے؟ انتظار اس فاصلے کو کم کرنے کا نام ہے. انتظار نظارہ کرنے کا نام نہیں ہے. آج انتظار نظارے میں بدل گیا ہے. ہم سب کے سب نظارہ گر ہیں. نظارہ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ، اس کو کیا ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا جہاں نظارہ ہو رہا ہے بھائی اب کیا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. الیکشن ہوا دیکھتے ہیں کیا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. نئی حکومت بن گئی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. خوب اب دہشت گردوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، ان کو حکومتی سسٹم میں لایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یعنی نظارہ کرو بیٹھ کر ہر چیز کا. نظارے کا نام انتظار رکھا ہوا ہے، اور اس نظارے پر ثواب کی بھی تمع ہے، توقع ہے کہ اس نظارے سے ہم جنت جا پہنچیں گے. آج ہم نظارہ کر رہے ہیں، پشاور میں حادثہ ہوا نظارہ گا رہے ہیں، کوئٹہ میں حادثہ ہوا نظارہ گا رہے ہیں، کراچی میں قتل عام میں نظارہ گا رہے ہیں. آج عراق تشیعوں کا مقتل بن چکا ہے، قتل عام ہے تشیعوں کا. پاکستان سے کہیں زیادہ ظلم عراق کے اندر تشیعوں کے اوپر ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا نظارہ گر ہے، صرف نظارہ کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ خبر دے دیتے ہیں کتنے مارے گئے، سکور بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رد عمل نہیں، اس کے علاوہ کوئی عکس العمل نہیں، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں، اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں، صرف نظارہ کر رہے ہیں. اس کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے انتظار. عزیزان انتظار اصطلاح ہے باب امامت کی. امامت نظام ہے اللہ کا. امامت وہ نہیں جو صوفیہ نے بتائی ہے، کہ اس وقت ذہنیتیں جو بنی ہوئی ہیں یہ صوفیانہ امامت کے لیے آمادہ ہیں. الہی امامت، قرآنی امامت، دینی امامت، جو حقیقی امامت تھی اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ صوفیانہ امامت لے کر آ گئے. یعنی تمام حق سے ائمہ کو محروم کر دیا گیا، حکومت ان سے لے لی گئی، نہیں آنے دیا گیا، اقتدار سے دور کر دیا گیا، امت کا اختیار ان سے چھین لیا گیا. ولی یعنی صاحب اختیار، جس کو اللہ نے مختار امت بنا دیا ہے، اختیار امت اس کو سونپ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی. ولی کا معنی ہی با اختیار ہونا اور صاحب اختیار ہونا ہے. اول الامر یعنی جو تمہارا صاحب اختیار ہے، ولی امر جو تمہارا صاحب اختیار ہے. علی ولی اللہ یعنی خدا نے امت کا اختیار امیر المومنین کو عطا کر دیا ہے، وہ اولاد امیر المومنین کو عطا کر دیا ہے. با اختیار ولایت یہ نظام ہے اللہ کا، لیکن بے اختیار امامت، بے اختیار بزرگی، بے اختیار معنویت، بے اختیار تقدس، بے اختیار کرامت، بے اختیار احترام، یہ صوفیانہ امامت ہے. صوفیوں کا امام بہت مقدس ہوتا ہے، بہت ہی جید ہوتا ہے، صاحب کرامت ہوتا ہے، شفائیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، کسی کو مس کر دے برکت اس میں آ جاتی ہے، کرنٹ آ جاتا ہے برکت کا، تقدس کا، لیکن اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، کسی چیز کا اختیار، ایک دانے پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے. اسے دعا کرائیں کہ اللہ غلہ زیادہ کر دے ہمارا، لیکن یہ غلہ جو پیدا ہوگا اس پر، اس کے ایک دانے پر بھی اس کو اختیار نہیں ہے. یہ صوفیانہ امامت ہے. بچوں کی دعا کرے اللہ ہمیں بچے دے، دے دے بچے، بچے جب پیدا ہو جائیں ان بچوں پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ دعا کرے اللہ ہمیں مال دے دے، تنخواہ بڑھا دے، جب تنخواہ بڑھ جائے اس تنخواہ پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا کام ہے صرف ہمارے لیے مادی نعمتوں کے لیے دعا کرتے رہنا بیٹھ کر. اس ہم اصل کینڈیڈیٹ بنے الیکشن میں، اس کا کام ہے ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ خود شوق ظاہر کرے کہ یہ اقتدار مجھے دے دو، یہ اختیار ملک و مملکت کا مجھے دے دو، نہ، اسے کہتے ہیں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا کام ہے دوسروں کی کامیابی کی دعا کرنا. آپ بے اختیار ولی ہیں. عزیزان من، جس کو اختیار نہ ہو اس کو ولی کہا ہی نہیں جاتا، وہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے. ولی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صاحب اختیار بنے ہو. اللہ نے جن کو اولیاء بنایا، جن کو ولی بنایا، ان کو اختیار دیا. رسول اللہ نے اقرار لیا، ایوہ الناس، کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفوس سے زیادہ اولیٰ نہیں ہوں؟ کیا میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ سب نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ایسا ہی ہے، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ کا اختیار، ہمارے گھروں پر ہم سے زیادہ آپ کا اختیار، ہمارے اموال پر ہم سے زیادہ آپ کا اختیار، ہمارے معاملات پر ہم سے زیادہ آپ کا اختیار، ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ آپ کا اختیار، اس لیے تو رسول ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ ولی ہے تمہارا، ان کو اختیار ہے تمہاری زندگی کا، باقی کسی کو اختیار نہیں، خود تمہیں بھی اپنا اختیار نہیں۔ خدا نے ولی کو اختیار دیا ہے۔ عزیزان، اختیار کے بغیر امامت یہ صوفیانہ امامت ہے۔ اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر تصور یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم آئمہ کو مانتے ہیں کس کے لیے؟ دعائیں قبول ہونے کے لیے، وسیلے کے طور پر، اور سارا جھگڑا ہی اسی بات پر ہو گیا۔ ایک قوم کہتی ہے جی توسل نہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا ہے توسل۔ توسل یعنی تمام مادی نعمتیں زندگی کی سب ان کو اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرنا ہے، اور ان کے توسل سے خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کرنا ہے۔ خب جو کچھ اللہ عطا کرے گا ان کے وسیلے سے، اس پر ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ان کا اختیار نہیں ہے، یہ صوفیانہ امامت ہے۔ قرآنی امامت اختیار سے شروع ہوتی ہے، امامت یعنی صاحب اختیار، زماندار۔ امت نے ترک کر دیا امامت کو، چھوڑ دیا نظریہ امامت کو، اور چھوڑتے چھوڑتے آج گوسالہ سامری کے پیچھے ساری امت کھڑی ہے۔ آج اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں، اگر پردہ ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے تو جو منظر بنا ہوا ہے وہ وہی ہے جب موسیٰ عالم غیبت سے واپس آئے، پردہ غیبت سے واپس آئے۔ موسیٰ کو اللہ نے 30 دن کے لیے اپنے پاس بلایا، امت سے خارج کیا، ان کو امت کی نظروں سے دور کیا، اور 30 روزہ غیبت کا زمانہ معین کیا جو بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ جب 40 دن بعد موسیٰ آئے، امت کی حالت یہ تھی کہ اپنا جانشین دیکھا، وہ نہتا سہما ہوا کھڑا ہوا ہے اکیلا، اور سامری ہے اس کے ہاتھ میں بچڑا، جو اسی بنی اسرائیل امت انہی کے ہاتھوں سے بنا، عورتوں کی مدد سے بنا، زیورات نظر و نیاز و چڑھاوے سے بنا، وہ بچڑا کھڑا ہوا ہے، چندے امت نے چندے دیے، وہ گوسالہ بنا، اور اس گوسالے کے سامنے سامری کھڑا ہوا، ساری امت نے جھرمٹ ڈالا ہوا، گھیرا ڈالا ہوا گوسالے کا۔ اور موسیٰ جب پردہ غیبت سے واپس آئے، امت کی حالت دیکھی، قرآن کہتا ہے دو حالتیں بہت نمایاں تھی موسیٰ کی، ایک غضبان اور ایک اسفا، افسوس کرتے ہوئے اور انتہائی غضب کی حالت میں، اتنا غضب طاری تھا موسیٰ پر کہ الواح التورات موسیٰ نے پھینک دی، وہیں پر زمین پر پھینک دی، اور آئے آ کر اپنے جانشین کو پوچھا کہ اے ہارون، میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا کہ امت کی زمام آپ کے ہاتھ میں تھی، کیوں آپ کے ہوتے ہوئے بچڑے کے نیچے پیچھے ساری قوم جمع ہو گئی، گوسالے کے گرد ساری قوم جمع ہو گئی؟ عزیز من، 40 روز بعد حجت خدا امام وقت موسیٰ اس زمان پردہ غیبت سے باہر آیا اور دیکھا امت بچڑے کے گرد و سامری کے گرد جمع ہے۔ اور آج اگر 1200 سال بعد حجت خدا ظہور کرے، کیا منظر دیکھیں گے؟ ہمیں کہاں پائیں گے؟ ہمیں کس بچڑے کے گرد دیکھیں گے؟ کس گوسالے کے گرد دیکھیں گے؟ کیا واقعاً ہم امامت کے گرد ہیں؟ کیا ہم واقعاً جانشین امام و حجت خدا کے نائب کے گرد جمع ہیں، یا ہم بھی کسی بچڑے کے گرد جمع ہیں؟ توجہ کر لیں، جہاں جہاں کھڑے ہو امام زمان آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، جشن تو منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں ولادت امام کا، اس امام کی ولادت کا جس کی پردہ غیبت میں ہم نے امامت کو چھوڑ کر سامریت کو اپنا لیا، اور گوسالے نے بچڑے کو اپنا لیا، اور بچڑے کے پاس جمع ہو کر جشن میلاد امام زمان منا رہے ہیں۔ دیکھو ذرا اپنا جائزہ لو، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا یہ جمہوریت بچڑا نہیں؟ کیا یہ ڈکٹیٹرشپ فوجی حکومتیں بچڑا نہیں؟ کیا یہ شہنشاہیاں بچڑا نہیں؟ کیا یہ طاغوتی حکومتیں سامری کے بنائے ہوئے بچڑے نہیں؟ کیا یہ امامت ہے سب؟ کس قدر امامت سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے ہم، اور صوفیانہ امامت کو قبول کر لیا کہ آئمہ فقط اس لیے ہے کہ ان کے وسیلہ خدا کو پیش کریں تاکہ راشن ملے۔ ہم صرف آئمہ کا نام لے کے راشن وصول کر رہے ہیں، ملتا ہے، اللہ دیتا ہے، اب راشن کے بارے میں پریشان نہ ہو وہ یقینی ہے, کنفرم ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ تم وسیلہ سے مانگو یا غیر وسیلہ کہ تم میری مخلوق کو جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا, تو ان کا نام لوگ زیادہ دوں گا تو فوراً دے دوں گا. لہذا راشن کی بابت پریشان نہ ہو, لیکن خدا نے ولی و امام اس لیے نہیں بنایا کہ آپ نظام سامری و نظام گوسالہ کو پوجے, اور وسیلہ جب بھی راشن مانگنا ہو, بچھڑے کے لیے مانگنا ہو یا اپنے لیے مانگنا ہو, وسیلہ ان کا پیش کریں کہ اے اللہ ان کے نام پر راشن دے تاکہ میں بھی کھاؤں, سامری بھی کھائے, بچھڑا بھی کھائے. خدا کا جواب ہے کہ میں نے ان کو تیرا رہبر بنایا, امام بنایا, ولی بنایا, تیرا اختیار ان کو عطا کیا ہے, اختیار ان کے ذمہ کیا ہے, ان کے سپرد کیا ہے. لیکن امت فاصلہ ہوا. عزیزان آج زمانہ انتظار نام ہے امامت و امت کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کا, ورنہ نظارہ کر رہے ہیں, انتظار نہیں کر رہے. انتظار ویٹنگ کا نام نہیں ہے, یہ ویٹ نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی امامت کا ایک اصطلاح ہے, ٹرم ہے. انتظار, انتظار الفرج, انتظار کامیابی, صرف انتظار نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج, یعنی امامت کے نظام کی کامیابی, امامت کے نظام کے نفاذ کا انتظار کر رہے ہیں آپ. انتظار یعنی اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے اپنا ماحول آمادہ کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے تمام بنیادیں فراہم کر رہے ہیں آپ. ہر وہ چیز جسے ہٹانے سے امامت و امت میں فاصلہ پڑا, اس چیز کو آپ گیپ کو بھر کے, خلا کو پر کر کے اور امامت و امت کو ملا رہے ہیں آپ. عزیزان آج ہم نے جو صوفیانہ مذہب اپنایا ہوا ہے, صوفیانہ معنویت اپنائی ہوئی ہے, یہ امامت نہیں ہے, اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں. آئمہ ہدا نے اس لیے کہا تھا کہ صوفیت سے خیال رکھو, صوفیت کے قریب نہ جانا, کیونکہ صوفیت اس طریقہ کار کا نام ہے جو اسلام کی روح نکال کے اس کا چھلکا فقط تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہے. علامہ اقبال جس کو خانقاہیت کہتے ہیں, خانقاہیت کہتے ہیں, شیطان کا بھی یہ منصوبہ ہے کہ اس امت کو خانقاہیت کے اندر غرق کر دو, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے یہ شیطان کا فارمولہ ہے. عزیزان من تشیع حامل امانت ہے, تشیع پرچمدار ہے نجات ملت کا, تشیع کے پاس مہدویت کا منصوبہ موجود ہے, عالمی حکومت کا, پوری دنیا کے اوپر حکومت کا. ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے, چھپے ہوئے آدمی کا برملا ہونے کو ظہور نہیں کہتے. ظہور قرآن کی اصطلاح ہے, ظہور غلبہ کو کہتے ہیں, غلبہ کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا اے رسول آپ کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہے فقط کہ آپ تبلیغ کر دینا, آپ کی ایک ذمہ داری خدا سے دین لیں, دوسری ذمہ داری اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں, تیسری ذمہ داری اس اللہ کے دین کو لوگوں پر نافذ کریں, وہ چوتھی ذمہ داری اس سارے دین خدا کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کریں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, غلبہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. جب تک غلبہ نہیں مل جاتا ذمہ داری ادا نہیں ہوئی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, یہ آیتیں جن سے استخارے نکالتے ہیں ہم, یہ استخاروں کے لیے آیتیں نہیں ہیں, فال نکالنے کے لیے آیتیں نہیں ہیں. ہم نے قرآن کا جو حشر کیا, قرآن شاکی ہے ہم سے, قرآن کو مردوں کے سپرد کر دیا اور قرآن سے فالے نکالنے کا کام شروع کر دیا. یہ آیت بارہا و بارہا اس سے استخارہ نکالا گیا ہوگا, کبھی غلے کے لیے, کبھی ویزے کے لیے, کبھی شادی کے لیے, کبھی جہیز کے لیے, کبھی دعوت کے لیے, کبھی آنے کے لیے, کبھی جانے کے لیے, کبھی خریداری کے لیے, کبھی فروخت کے لیے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. خدا وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق و ہدایت دے کر, کس لیے؟ تاکہ تمام ادیان پر یہ رسول اس دین کو غلبہ عطا کر دے. اگرچہ یہ امر اور یہ غلبہ کفار کو پسند نہیں, وہ نہیں چاہتے غلبہ اسلام, وہ نہیں چاہتے غلبہ دین خدا, وہ چاہتے یہ مغلوب رہے. یہ پسے ہوئے رہیں، یہ مستضعف رہیں، یہ ضعیف رہیں، یہ زمینگیر و افتادگان خاک میں سے رہیں، وہ نہیں پسند کرتا. لیکن خدا کا ارادہ ہے کہ افتادگان کو، پسے ہوئے کو، ظلم دیدہ و ستم رسیدہ ضعیفوں کو خدا اٹھائے اور ان کے ذریعے سے غلبہ عطا کرے، اپنے دین کو غلبہ عطا کرے. تشیع کی ذمہ داری عزیزان دین کو غلبہ دینا پورے جہان کے اندر. تشیع کی ذمہ داری چند رسمیں نہیں ہیں. اگر تشیع اتنا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، بڑا آسان تھا شیعہ ہونا. چند رسمیں محرم کی انجام دے لینا، چند رسمیں خوشی کی و چند رسمیں غمی کی، اور عید پہ سوئیاں کھا لینا اور جوڑا پہن لینا، اور رمضان میں پکوڑے کھا لینا، اور محرم میں تبرک و لنگر کھا لینا. اگر شیعہ اسی کا نام ہوتا تو بہت آسان تھا. لیکن اللہ نے شیعہ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ شیعہ کی ذمہ داری ہے نظام خدا کو دنیا کو بتانا، دنیا پر نافذ کرنا، اور اس نظام کو پوری دنیا کے نظاموں پر غلبہ عطا کرنا. یہ تشیع کی ذمہ داری ہے عزیزان. تشیع مامور ہے، تشیع ذمہ دار ہے. اہل تشیع نہ بنو، اہل تشیع بنو، شیعہ بنو امیر المومنین کے. کیوں رسول اللہ نے اتنا عظیم مقام شیعہ کا بیان کیا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ ہم الفائزون، ہم الفائزون. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائزون کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ یہاں پر جیسے تیسے زندگی گزارے، جس کے ساتھ مرضی ہے زندگی گزارے، جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ مرضی ہے رہے، جس پارٹی میں مرضی ہے رہے، اور پارٹی میں جب اس دنیا سے جائے گا اس کے بعد پارٹیوں سے تعلق ختم ہوگا اور قبر میں مولا علی سے رابطہ شروع ہو جائے گا. شیعوں نے رکھا ہوا ہے رابطے کا پہلا ایڈریس جو اپنے امام کو دیا ہے قبر میں دیا ہے کہ مولا جب میں آؤں گا قبر میں اس وقت پھنس جاؤں گا، اس وقت منکر نکیر سے آپ نے مجھے نجات دینی ہے. تو مرنے سے پہلے کون ہے تیرا ولی؟ مرنے سے پہلے کون ہے تیرا امام؟ مرنے سے پہلے کون ہے تیرا وارث؟ مرنے سے پہلے کس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے؟ عزیزان اس کے ساتھ نہیں اٹھاؤ گے اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ قبر میں جا کے ملنا ہے، اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ دنیا بسر کی ہے. جس سامری کے ساتھ رہے ہو، یہ قانون ہے اللہ کا، جس سامری، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر انسان کو اس کے ساتھی کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے. وہ کون سا پیشوا؟ جس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، جس کے ساتھ زندگی میں چلے ہو، جو زندگی میں تمہارے ساتھ چلا ہے، جس کے نظام پر چلے ہو تم، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جس کو ووٹ دیے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جن کی پارٹی کے ممبر انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جن کو لیڈر مانا ہے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جن کو اپنا اختیار دیا ہے، جن کا امر مانتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جن کے کہنے پہ چلتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. وہاں تما چھوڑ دو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وہ اہل بیت سے کیا رابط ہے آپ کا؟ تعلق کیا ہے اہل بیت سے؟ آیا امامت اہل بیت کا حق ادا کیا ہے؟ آیا امامت اہل بیت کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ آیا امامت اہل بیت کے لیے کوئی میدان ہموار کیا ہے؟ آیا امامت اہل بیت کے لیے خود تیاری کی ہے؟ آیا امامت اہل بیت کے لیے کوئی ذہن تیار کیا ہے؟ آیا امامت اہل بیت کے لیے کسی کو کنونس کیا ہے آج تک؟ جب کچھ بھی نہیں کیا، فقط تمہ یہ رکھتے ہو کہ زندگی بدکاروں کے ساتھ گزاروں اور قبر میں مولا آ جائیں چھڑانے کے لیے ہمیں آ جائیں. نہ عزیز من، خدا نے علی کو مجرم چھڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ زندگی میں مومنوں سے جرم چھڑانے کے لیے پیدا کیا. مقصد امامت یہ نہیں ہے کہ تم یہاں آزاد ہو، جس کے ساتھ مرضی ہے جیسی مرضی ہے تجارت کرو، جیسی مرضی ہے کماؤ، حرام کماؤ، حلال کماؤ. ایک اور عرض کروں میں، امامت سے دوری کے جو اسباب تھے بڑے بڑے لوگوں نے فراہم کیے. مثلا رسول اللہ کے بعد امامت سے فاصلہ ہو گیا، دوسروں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نماز پڑھتے رہو پانچ وقت کی جس طرح رسول اللہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اور سارے کام نیکی کے کرتے رہو. یہ نیکیاں کرتے رہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مت دیکھو تمہارا حاکم کون ہے. امامت سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو ایک خاص دین متعارف کرایا گیا، نیکیوں کا دین، کہ یہ نیکیاں تمہیں ہر چیز سے بچا لیں گی. عزیزان ذی خیال، خیال خام امامت کے نظام کے بغیر نیکیاں کام نہیں آتی کہ امامت سے رشتہ ٹوٹ جائے، امامت سے امت دور ہو جائے، امامت سے الگ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے بھی فرمایا اور آئمہ اطہار نے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ وما نودیا الی شیء مثل ما نودیا الی الولایۃ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے اور پانچواں رکن ولایت ہے۔ ولایت کا رکن وہ عمود ہے، وہ ستون ہے دین کا، یہ قائم ہوا تو باقی دین بھی قائم ہو جائے گا۔ اگر یہ گر گیا، یہ قائم نہ ہوا اور باقی آپ نے کھڑے بھی کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان آج ہم خوش ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، نظام جیسا بھی ہے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ نیکیاں ہمیں نجات دے دیں گی۔ یہ اسلام ترویج کیا گیا، امامت کے نظام کے بغیر نیکیاں و عبادتیں۔ امامت کے لیے دل خوش کرنے کے لیے تصوف و صوفیانہ نظریہ ذہن میں رکھ لو، انتظار، اس دوری کو ختم کرنا، قرب پیدا کرنا، امت کا امامت کی طرف سفر کرنا، امت کا نظام امامت کے قریب آنا، نظام ولایت کے قریب آنا۔ یہ نظام ولایت خدا نے آپ کے گھریلو استعمال کے لیے نہیں دیا، فقط آپ کی قبر کے لیے نہیں ہے، آپ کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے۔ در حقیقت آپ مومن ہو کر، شیعہ ہو کر ذمہ دار ہیں کہ پوری دنیا کا سسٹم آپ کے حوالے کیا گیا۔ آج توجہ کریں، گلوبلائزیشن، شیطانی نظام، جمہوری، لیبرل جمہوریت، یہ شیطان نے ڈیزائن کر کے لے آیا، مشرق و مغرب میں نافذ کر رہا، توپوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے، نیٹو کے ذریعے، گولہ بارود کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے۔ عراق میں ابھی جمہوریت آ گئی، پہلے صدام لایا، پھر اس کے بعد جمہوریت۔ اب دیکھ لیں جمہوریت کا رنگ عراق کے اندر کیا ہے۔ افغانستان میں جمہوریت آ گئی، پاکستان میں جمہوریت موجود ہے، یہ جمہوریت کے گلائے گول کھلائے ہوئے ہیں۔ یہ گوسالہ سامری، تعجب ہوتا ہے مجھے تشیعوں سے، کتنا ذہنی فاصلہ بڑھ گیا شیعہ کا کہ آج جمہوریت کو مقدس سمجھتا ہے، وہ امامت کے خلاف مقالہ لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا گلہ ہے ہمیں ان لوگوں سے جو رسول اللہ کے بعد امامت کو چھوڑ گئے اور خلافت سے چپک گئے، ان سے کیا گلہ کرنا چاہیے، اس کو کیا شکوہ ہونا چاہیے؟ کوئی شکوہ نہیں اس کا۔ جو آج امامت کو ترک کر کے بیٹھا ہے، اسے حق نہیں بنتا تاریخ میں کسی بھی ایسے شخص پر اعتراض کرے جس نے امامت کا دامن چھوڑ دیا، چونکہ وہی کام تو خود کر کے بیٹھے ہوئے۔ سمجھی تو صحیح نظام کو، محجوریت سے نکالے۔ عزیزہ نمن، امام کیوں پردہ غیبت میں ہے؟ چونکہ امامت پردہ غیبت میں ہے، امامت محجور ہے، امامت متروک ہے، امامت کو قوم نے، ملت نے ترک کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر گوسالہ سامری قبول کر لیا۔ علامہ اقبال، خدا رحمت کرے اقبال کو، چونکہ پیشہور نہیں تھے، فیس پہ شعر نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنی شاعری جتنی بھی کی، خود کہا انہوں نے کہ شاعری زن مثنوی مقصود نیست، بت پرستی بت گری مقصود نیست۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جو شعر لکھ رہا ہوں تو یہ بت پرستی و بت گری نہیں ہے مقصود، کہ میں بت نہیں بنا رہا اپنی شاعری کو، بلکہ اس شاعری کے اندر در حقیقت جو خدا نے مجھے تفکر دیا ہے وہ میں اپنی ملت کو اور اپنے جوانوں کو دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا خریدار اس بازار میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عصر من دانند یہ اسرار نیست، یوسف من بحر ان بازار نیست۔ میرا زمانہ، میرے زمانے کے لوگ یہ اہل اسرار نہیں ہیں، اہل اظہار ہیں، اور میرا یوسف، میری فکر کا حسین یوسف، یہ اس بازار کے قابل نہیں، کوئی خریدار نہیں ہے اس کا۔ اور اقبال خود کہتے تھے کہ آئے گی ایک نسل جو میرا پیغام سنے گی اور اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیزان من، علامہ اقبال نے متوجہ کیا اپنی امت کو، اپنی ملت کو، کہ مملکت چاہیے، مملکت کے لیے نظام بھی چاہیے، اور نظام مملکت کا امامت ہے۔ علامہ اقبال نظام ہی امامت بتا کے گئے پاکستان کے لیے۔
اقبال کو چھوڑ دیا ہم نے, اسی وجہ سے چھوڑ دیا. اقبال کا کوئی اور جرم نہیں ہے. آپ توجہ کریں, آج سنی نے چھوڑ دیا, شیعہ نے چھوڑ دیا, سیکولر نے چھوڑ دیا, اقبال کے فرزند نے اقبال کو چھوڑ دیا. وہ تلا ہوا اقبال کو قادیانی ثابت کرنے پر, ایسا ناخلف بیٹا کہ جو اقبال جیسی ہستی کو, شخصیت کو, ربر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی دامہ ظل العالی, وہ علامہ اقبال کو فرماتے کہ میں مرید اقبال ہوں, اور اقبال کو فرماتے کہ اقبال ستارہ مشرق ہے, اور اقبال در حقیقت پیغمبر بیداری ہے اس زمانے کا. اور خود فرماتے ہیں اپنی ملت کو کہ اقبال کے کلام پہ توجہ کرو, گلا کرتے ہیں کہ ایرانیوں نے کیوں دیر سے اقبال کا پیغام سنا, جلدی سننا چاہیے تھا. اور اس سطح کی ہستی جو علامہ اقبال کے بارے میں یہ کہتے ہیں, ادھر پاکستان میں اقبال کو چھوڑ دیا سب نے. کیوں چھوڑا؟ کوئی اور خطا نہیں تھی. میں اس کا حوالہ بھی عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت, اس کی مشابہ تاریخ میں بہت ہوا ہے. ایک کتاب مرحوم خواجہ توسی, توسی دو بزرگوار گزرے ہیں علماء فقہا میں سے, ایک شیخ توسی ہیں اور ایک خواجہ توسی ہیں علامہ توسی. شیخ توسی فقی ہیں جن کی دو کتابیں حدیث کی بھی ہیں کتب اربعہ میں سے, استفسار اور تہذیب شیخ توسی نے لکھی ہیں, یہ فقی ہیں. ایک اور بزرگوار ان کا نام ہے توسی خواجہ نصیر الدین توسی, یہ ہیں شیخ جعفر توسی اور وہ ہیں خواجہ نصیر الدین توسی. خواجہ نصیر الدین توسی نے کتاب لکھی عقائد میں, علم کلام میں, ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد. یہ کتاب آج تک عقائد میں, علم کلام میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے مضبوط, محکم و متقن کتاب ہے. اس سے مضبوط تر کتاب اس علم میں نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد لکھی گئی ہے. بہت ہی مضبوط و اعلیٰ کتاب ہے اہل فن کے لیے, البتہ اہل علم کے لیے ہے. ظاہر ہے جو لوگ عہد کر چکے ہیں کہ ہم نے کتاب نہ خریدنی ہے, نہ پڑھنی ہے اور نہ دیکھنی ہے, میں ان کا عہد توڑنا نہیں چاہتا, لیکن جنہوں نے توڑ دیا ہے کتابیں پڑھتے ہیں. علامہ حلی نے اس کی شرح لکھی ہے اس کتاب کی کشف المراد کے نام سے, اس کے باوجود بھی یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ابھی بھی ہے. علامہ حلی کی تفسیر کے بعد بھی اس وقت بھی عقائد کی سب سے مشکل کتاب یہی ہے, تجرید الاعتقاد یا کشف المراد جو علامہ حلی کی شرح کا نام ہے, تفسیر کا نام ہے. بعض علماء ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص علماء میں سے کشف المراد پڑھا لے کلاس کو, طلبہ کو, یہ مجتہد ہے, مجتہد مسلم ہے. یہ اگر کشف المراد پڑھا لے کوئی, ویسے کر لیتے ہیں ترجمے یا وہ اصطلاح ہے ایک, سر مونڈ لیتے ہیں بعض کشف المراد میں, لیکن حق کی کشف المراد ادا کرنا یہ بہت دشوار کام ہے. اس کتاب میں عرض کیا میں نے کہ اتنی مضبوط کتاب جس کا تمام علم کلام کے ماہرین متکلمین نے اعتراف کیا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت و بہتر کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی, اس کے باوجود اس کتاب کو رائج نہیں کیا گیا, قبول نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ چونکہ اس کتاب کے اندر پہلی دفعہ علم کلام میں امامت کا تذکرہ آیا ہے. پہلے علم کلام امامت کی بات سے خالی ہوتا تھا, امامت کی بات اس میں نہیں ہوتی تھی, باقی ساری باتیں تھیں, امامت کا چیپٹر ہی نہیں تھا اس کے اندر. خواجہ توسی نے اپنی علمی زور پر یہ کام کیا, لیکن خواجہ کا یہ کارنامہ علمی یہ ریجیکٹ کر دیا گیا, قبول نہیں ہوا, اعتراف کر کے رد کر دیا گیا, چونکہ اس کے اندر امامت کی بات تھی. یہی ظلم اقبال کے ساتھ ہوا. اقبال کا اعلی فکر, اقبال کی نجات دہندہ فکر کیوں رد کر دی گئی؟ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیوں اس کا ترویج نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کا پیروکار نہیں بنے؟ آج مولانا ابوالکلام آزاد, کانگریسی لیڈر جو پاکستان بننے کے مخالف تھے, ان کے مروجین موجود ہیں. مولانا حسین مدنی دیوبندی کے پیروکار موجود ہیں جو پاکستان بننے کے ہی خلاف تھے. مولانا سر سید احمد خان جو کہتے تھے مغرب نوازی انگریز پرستی میں نجات مسلمان ہیں,
اس کا مکتب موجود ہے نظریہ، مغرب پرستی کا نظریہ، مولانا فضل الرحمن ان کا نظریہ موجود ہے، سارے عمل پیرا ہیں سیاست میں اس وقت، کامیاب ترین سیاست پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے شعر بیان کیا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، مولانا نے اس میں تھوڑا سا تصرف کیا ہے، جا بجا کیا ہے اور اس کو بدل کے کر دیا ہے، پیوستہ رہ صدر سے امیدیں بہار رکھ، صدر سے ہمیشہ دم اپنی باندھ کے رکھ اور امیدیں بہار رکھ۔ عزیزان توجہ کریں، ہر ایک کا نظریہ رائج ہے اس ملت کے اندر، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ میکاولی کا نظریہ یہاں پر رائج ہے، ہر فاسد نظریہ پاکستان میں رائج ہے، علامہ اقبال کی فکر نہیں ہے رائج۔ علامہ اقبال کے نام پر فقط دکانیں بنی ہوئی ہیں، اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، بورڈ بنے ہوئے ہیں اور اقبالیات کے نام پر ایسے وہ بیت المال کھانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ فکر اقبال فراموش شدہ ہے۔ کیوں اقبال کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ کیوں اقبال فراموشی کا شکار ہوئے؟ کیوں ہمارا میڈیا اقبال کو پیش نہیں کرتا؟ کیوں ہمارے تعلیمی ادارے اقبال کے نظریے کو کھول کے بیان نہیں کرتے؟ کیوں مولانا اقبال کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیوں روشن فکر، اقبال جیسے روشن فکر انٹلیکچوئل اس کا نام نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ اقبال امامت کا قائل ہے، اقبال کا مسلک امامت کا مسلک ہے، اقبال معتقد ہے دل و جان سے امامت کا، اور اقبال کا فرمانا تھا کہ مملکت بناؤ لیکن اس مملکت میں گوسالہ نہیں لگے آنا سامری کا، اس مملکت میں امامت چاہیے۔ اقبال نے ہر وہ چیز بیان کر دی جو نظام امامت کے لیے درکار تھی، لیکن کسی نے کھول کے بیان نہیں کیا اس کو، کسی نے تشریح نہیں کی اقبال کے فکر کی۔ عزیزان علامہ اقبال امامت کے معتقد تھے، اور امامت کی بات کرنے کے جرم میں اقبال کو فراموش کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ آج صرف نام کی حد تک اقبال کا تذکرہ ہے، فکر اقبال سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی۔ پڑھے اقبال کو، سمجھے اقبال کو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے سبق امامت پڑھنا ہے، تجھے دنیا کی امامت کرنی ہے، تو جو دنیا کی ملازمت کر رہا ہے تجھے دنیا کی امامت کرنی ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، امامت کے لیے تیار ہو۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ امامت صاحب اسرار ہی سمجھ سکتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو فاسد و طاغوتی حکومتوں کے ساتھ قوموں کا ربط جوڑے، اس کی امامت فتنہ ہے ملت بیزہ کے لیے۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں، پرہیز کرو، پرہیز کرو ان سے جو تمہیں سلاطین اور طاغوت کا پرستار بنائے۔ امام اپنا پہچان، امام اپنا تلاش کر، وہ امام جو تجھے آ کر خدا کے قریب کرے، وہ امام جو تجھے نجات دے۔ عزیزان کوئی اور، نہ بشریت کے پاس کوئی راہ ہے، نہ پاکستانی کے پاس کوئی راہ ہے، نہ مسلمان کے پاس کوئی راہ ہے سوائے امامت و ولایت کے، اور جس کے پاس یہ امانت موجود ہے وہ متوجہ ہی نہیں ہے، وہ متوجہ نہیں ہے۔ اور ہماری غفلت و خاموشی و لا تعلقی کی وجہ سے سامری اپنا گھسالہ لے آیا، وہ ملک جس کے اندر 98% مسلمان بستے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، اس کے اندر سامری کے گھسالے کی کیا جگہ تھی، سامری کے بچڑی کی کیا جگہ تھی یہاں پر؟ لیکن جن کے پاس نظریہ امامت تھا وہ سہمے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر میں، کسی طرح جان بچ جائے ہماری، اور وہ جان بھی نہیں بچ رہی۔ عزیزان ولایت کو خدا نے کہا ہے تم محفوظ ہوگے، کس میں محفوظ ہوگے؟ قلعے میں۔ تو رائے تلفظ ہے، میں نے وہی کر دیا ہے، قلعہ، قلعہ، قلعے میں تم محفوظ ہوگے، حصن خدا میں۔ یہ حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ کا فرمان ہے، امیر المومنین علی کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ فمن دخلها امن من عذابی، ولایت پناہ گاہ ہے آپ کی عزیزان من، کہاں پناہ ڈھونڈ رہے ہو آپ جا کر، کہاں پناہ تلاش کر رہے ہو؟ مگرمچھوں کے منہ میں، بھیڑیوں سے بھاگ کر مگرمچھ کے منہ میں پناہ لے رہے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جو تیری ٹانگ نوچ رہا ہے اس سے بچ کر تو اس کی منہ میں چلا جائے تو میرا وجود ہی پورا نکل جائے؟ ابھی الیکشن ہوا، 5 کروڑ تشیع محسوس ہوا اس پاکستان میں ہے، اتنا تشیع، اتنے پیروکار ایک مکتب کے ہیں، کدھر گیا 5 کروڑ؟ کہاں گیا 5 کروڑ؟ مگرمچھوں کے منہ میں ہے۔ ہر مگرمچھ کا جا کر آپریشن کر کے دیکھو، اس کے اندر سے شیعہ نکلے گا۔ مگرمچھ کون ہے؟ مگرمچھ یہ نظام، یہ سیاسی جماعتیں، یہ پارٹیاں، ان کے پیٹ میں شیعہ چلا گیا ہے، انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے۔ تشیع امامت کو بھول گیا، ولایت کو بھول گیا، اپنی رسالت و اپنی ذمہ داری کو فراموش کر گیا۔ سامری اپنا گوسالہ لے کر آ گیا، اپنا بچڑا لے کر آ گیا۔ اب یہ علامہ اقبال ہے، علامہ اقبال، اب ظاہر ہے بعض کہتے بھی ہیں کہ آپ علامہ اقبال کو بہت نام لیتے، ان کی تو داڑھی بھی نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے جان بوجھ کر داڑھی شاید اس لیے نہیں رکھی تھی کہ یہ نہ کہیں گے یہ تو مولوی ہے، وہ مولوی نے تو مولویوں والی ہی باتیں کرنی ہے۔ عزیز علامہ اقبال فرما رہے ہیں اس مملکت کے اندر سامری کے گوسالے سے پرہیز کرنا، یہ نہ آنے پائے۔ گریز از طرز جمہوری، غلام پخت کاریشو، جمہوری نظام سے بھاگ، جمہوری طرز سے بھاگ، اور کسی پختہ امام کا دامن تھام لے، غلام بن جا، کسی امام کا پیروکار بن جا۔ گریز از طرز جمہوری، غلام پخت کاریشو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت، کہ 200 گدے مل کر انسان کی طرح سوچنے پر قادر نہیں ہے، نہیں ہے قادر۔ علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، بعد میں مجھ پر نہ اعتراض کرنا۔ عموماً اقبال کی قرآن کی آیت پڑھو، وہ اعتراض پڑھنے والے پر کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھو، اعتراض پڑھنے والے پر کرتے ہیں، اقبال کا کلام پڑھو، اعتراض پڑھنے والے پر کرتے ہیں، وہ اقبال پر اعتراض کرو۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ خبردار، گریز از طرز جمہوری، غلام پخت کاریشو، کسی پختہ امام کا پیروکار بن جا، اس کے اندر تیری نجات ہے۔ یہ گوسالہ سامری جو مغرب میں بنا ہوا پلا، یہ تیری نجات کے لیے نہیں، تجھے نگلنے کے لیے ہے۔ یہ سب سے بڑا مگرمچھ ہے جس نے امتوں کو اپنے اندر نگل لیا ہے۔ عزیز آنے والا، ایک سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے پاکستان میں نظام امت و امامت قائم ہو جائے، نظام ولایت؟ اتنی مایوس ہے نظام امامت سے، خدا شاہد ہے، اتنی مایوس ہے نظام امامت سے جس کی حد ہے، تعجب ہوتا ہے، اتنی مایوس، اتنی مایوس ہیں آپ، اس قدر ذہن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ امامت تو آ ہی نہیں سکتی، ولایت تو آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اپنا رول بدلو، اپنا کردار بدلو، اپنی پوزیشن بدلو، اپنا کام بدلو، فرقہ بن کر دوسروں کے مقابلے میں نہ ہو، اسلام کا پرچم لے کر دوسروں کے آگے آگے چلو، امت کا نظام لے کر پرچم امت اٹھا کر آگے چلو، یہ سب کے سب تمہارے پیچھے آئیں گے۔ اپنا کردار بدلو، علمداری کا منصب سنبھالو، پرچمداری کا منصب سنبھالو، یہ پرچم آپ کو دیا گیا، یہ پرچم بلند کرو، اس قوم کو دعوت دو، قائل کرو، مائل کرو اس کو۔ البتہ قومیں جگانے میں بڑا وقت لگتا ہے، سامری قوموں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، امام قوموں کے شعور کو بلند کرتے ہیں۔ موسیٰ یہ کام کر سکتے تھے جو سامری نے کیا، خواتین کو سرگرم کر سکتے تھے موسیٰ کہ یہ عصا ہے، یہ اجتہا بنتا ہے، اور او اس کو چومو، اس کو چاٹو، اس پہ چڑھاوے چڑھو، یہ عورتوں کو کہہ دیتے، عورتیں شروع ہو جاتی عصا کو چومتے، اصل موسیٰ سے چھین لیتی ہیں عورتیں عصا، لیکن حضرت موسیٰ نے عصا کی طرف نہیں بلایا، خدا کی طرف بلایا، عصا کو نہیں مرکز قرار دیا، سامری نے بچڑا بنا لیا شعبدے سے۔ اگر شعبدے سے بے شعور قوم کو مصروف کیا جا سکتا ہے تو معجزے سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی اور سامری میں یہی فرق ہے، جو قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا لے وہ سامری ہے، جو قوم کے شعور کو بلند کرے وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے. سخت ہے. امام خمینی نے 10 دن میں تابوت گرا دیا. 2 فروری سے 11 فروری تک وقت لگا. مضبوط ترین حکومت مشرق وسطی کی امام نے اس کو 10 دن میں اکھاڑ کے پھینک دیا، اس کی ستون ہلا دیے، اس کا تختہ الٹ دیا، زیر و زبر کر دیا. 10 دن میں راسخ شہنشاہیت کو اکھاڑ کے پھینک دیا. 15 سال امام کو امت جگانے میں لگے، 15 سال امت بیدار کی، 10 دن میں تابوت گرا دیا. عزیز آنمان، ہو سکتا ہے یہ کام، مایوس نہ ہو، شروع کریں. رسول اللہ نے تنہا مکہ میں اللہ کے نظام کو شروع کیا جب کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا. فرد واحد نے مکہ کے اندر اللہ کا نظام شروع کیا، اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اوپر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. کیا ایک فرد واحد نے اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کا پیغام مکہ میں شروع کیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا؟ کیا پاکستان میں 5 کروڑ مل کر نظام امامت لوگوں سے قبول نہیں کروا سکتے؟ ہو سکتا ہے. اپنا رول بدلیں، ہم اپنا ذرا تشیع، اپنا کردار بدلے، اپنا فریضہ سمجھے. ہمارا فریضہ وہ نہیں جس میں ہمیں لگا دیا گیا. فرقہ واریت کی جنگ میں فرقہ بن کر الجھ جانا یہ نہیں ہے. نہ امامت ہے، امامت کرنا، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا، مہدویت کا مکتب پوری دنیا کو سمجھانا ہے. انتظار، انتظار الفرج، میدان ہموار کرنا غلبہ دین کے لیے، یہ فریضہ ہے تشیع کا عزیزان ایمان. اور اس وقت خدا کا وعدہ پورا ہوگا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، توجہ فرمائیں، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو دیکھ کر مایوسی ہم پر طاری ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے نزدیک یہی امید کے منبع ہے. ہمارے اوپر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم تھوڑے ہیں. ہمارے اوپر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، تھوڑے اور کمزور ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن انہی 2 چیزوں کو کامیابی کی علامت قرار دیتا ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تھوڑا گروہ، چھوٹی جماعت اکثریت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا نے راستہ بتایا ہے. کس طرح سے؟ ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. طریقہ یہ ہے، ربنا افرغ علینا الصبر استقامت کے ذریعے سے، وثبت اقدامنا ثبات قدم کے ذریعے سے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور نصرت اپنی ہمیں عطا فرما. اور دوسرا وعدہ، ہم کمزور ہیں. اللہ نے فرمایا ہم وراثت زمین و امامت زمین کمزوروں کو ہی دینے والے ہیں. ہم نے مستکبرین سے وعدہ نہیں کر رکھا، مستضعفین سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین کے پسے ہوئے ضعیفوں کو اس زمین کا امام قرار دیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ کیوں عملی نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ امت ارادہ کرے، وہ ضعیف ارادہ کریں، کمزور ارادہ کریں، مستضعفین ارادہ کریں، یہ جماعت قلیل ارادہ کرے. جب یہ ارادہ کر لے خدا اس کو غلبہ عطا کر دے گا. قرآن ذرا کھول کے پڑھیں عزیزان ایمان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قصے جو بیان دیے، یہ صورتیں جن سے ہم استخارے نکالتے ہیں، وفالے نکالتے ہیں، مردے بخشواتے ہیں، یہ آپ کی نجات کے لیے، یہ زندوں کے لیے ہیں. وہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا، کئی اور مجالس میں، دعا کی امین نہیں کہا کسی نے. وہ دعا یہ تھی کہ خدایا مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرما اور قرآن کو مردوں سے نجات عطا فرما. یہ قرآن مردوں سے نجات پیدا کرے، زندوں کے پاس آئے، یہ زندہ سمجھے اس کو. قرآن میں ایک واقعہ، ایک سورہ فیل ہے. کس لیے ہے؟ استخارے نکالنے کے لیے نہیں ہے، فال کے لیے نہیں ہے، شادی اور راشن کے لیے نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے؟ اصحاب فیل یعنی طاقتور لشکر کے مقابلے میں ابابیل ضعیف لشکر خدا نے بھیجا اور کامیابی ضعیف لشکر کو ہوئی، ابابیل کو کامیابی ہوئی. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ماجرا بیان کیا جناب طالوت کا. جالوت سپر پاور ہے، جالوت کے مقابلے میں ایک بستی ہے بنی اسرائیل کی، اس کے اوپر ظالموں نے قبضہ کر لیا، ستمگروں نے قبضہ کر لیا، یہ تھوڑے سے بیچارے ضعیف، ان سے زمینیں چھین لی گئیں، گھر چھین لیے گئے، کھیت چھین لیے گئے، فیکٹریاں دکانیں چھین لی گئیں، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا. اور یہ کچھ عرصہ تک تو بیٹھے انتظار اور نظارہ کرتے رہے، آخرکار انہیں سمجھ میں آئی کہ اقدام کے بغیر کوئی بات بننے والی نہیں ہے. اب انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارا رہبر ہو، لیڈر ہو، کمانڈر ہو. نبی نے ان کو سمجھایا کہ تم اہل جہاد نہیں ہو. انہوں نے کہا نا اب سختی بہت ہو گئی ہے، اب ہم جہاد کریں گے. آخرکار خدا نے طالوت کو ان کا کمانڈر بنا دیا. جتنے امیر کبیر تھے، پیسے والے ملا، یہ سارے بڑے بڑے چودھری ٹھیکیدار، یہ سارے ڈٹ گئے کہ یہ طالوت کون ہوتا ہے. طالوت تھا کیا؟ طالوت اس گاؤں کا چرواہا تھا جو اکثر بھیڑ بکریاں چراتا رہتا تھا. چرواہے کو خدا نے لیڈر بنا دیا. ان بڑے بڑے لیڈروں سے کسی کو بھی نہیں لیا جو دعویٰ رکھتے تھے سرداری کا. ایک چرواہے کو، جوان لڑکے کو خدا نے کہا یہ تمہارا لیڈر ہے. کہنے لگے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. خدا نے فرمایا لیڈری کے لیے، کمانڈر ہونے کے لیے پیسہ نہیں، شجاعت و بصیرت چاہیے. اور وہ اس کو اللہ نے دے دی. بسطتم فی العلم والجسم. طالوت نے لشکر بنایا. توجہ فرمایا، بہت مزیدار بات ہے یہ. طالوت نے لشکر بنایا. لشکر کس کا؟ جوان لڑکوں کا. جتنے گاؤں کے اندر بے روزگار جوان لڑکے تھے جو ایسے گھومتے رہتے تھے، کوئی کام کاج ان کا نہیں تھا، ایسے چوک چوراہے پہ بیٹھے رہتے تھے. اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھے رہتے، ایسے گلیوں میں گھومتے رہتے تھے بیکاری کی وجہ سے. خب یہ لڑکے جمع کیے طالوت نے کہ مقابلہ کرنا ہے. کس کا؟ جالوت کا. جالوت سپر پاور، جس کے پاس فیل بھی ہے، جس کے پاس اونٹ بھی ہے، جس کے پاس گھوڑا بھی ہے، جس کے پاس نیزہ باز بھی ہیں، شمشیر زن بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں، جس کے پاس لاکھوں تربیت یافتہ فوج ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گاؤں کے چند لڑکے جمع کیے. اور ان لڑکوں کو لے کر طالوت نکلے. ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، وردی جنگی نہیں ہے، زرہ نہیں ہے، خود نہیں ہے، اور سب سے اہم بات نقطہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. کیا تھے؟ پتھر، ڈنڈے اور پتھر. ڈنڈے اور پتھر لے کے جالوت کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. پہنچ گئے جالوت کے سامنے، دیکھ کے گھبرا گئے کہ اس کا مقابلہ، یہ فوج، یہ کروفر، اس کا مقابلہ ہم کریں گے؟ نہ کوئی تلوار، نہ کوئی نیزہ، کچھ بھی نہیں. کیسے؟ اس وقت دو آدمی نکلے باہر، صرف دو آدمی. توجہ فرمائیں، بعض اوقات طاغوت گرانے کے لیے دو مومن باہر نکل آئے، وہ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. جن کو اللہ پر ایمان ہو، ان دو آدمیوں نے کیا کیا؟ ان دو آدمیوں نے آ کر نعرہ لگایا کہ گھبراؤ مت، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ خدا قلیل جماعت کو کامیابی عطا کر دیتا ہے کثیر جماعت پر. گھبراؤ مت، ان اللہ مع الصابرین. یہ ان دو آدمیوں کی دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی. ربنا افرغ علینا صبرا، اے خدایا استقامت عطا کرا فرما ان بے ہتھیار لڑکوں کو، ان مجاہدین کو استقامت عطا کر، ثبات قدم عطا کر. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی، ان کے پاس ہاتھی اور نیزے اور تلواریں اور جنگی مشینری، ان کے پاس ڈنڈے اور پتھر، اور وہ بھی چند لڑکے، اتنی بڑی فوج بھی نہیں. اس بیچ میں ایک نوجوان، طالوت جوان تھا، ایک نوجوان سپاہی، ایک لڑکا اسی طرح کا گمنام اس فوج کا حصہ تھا جس کا نام داؤد تھا. داؤد نے اپنی غلیل میں پتھر جڑا اور لے کر نشانہ لیا جالوت کے سر کا، اور نشانہ پکا تھا اس کا، اور غلیل کے پتھر سے اس کی کنپٹی پہ پتھر مارا، وہ ڈھیر ہو کے مر گیا. فوج میں اعلان ہوا جالوت مر گیا، بھگدڑ مچی، سب بھاگ گئے، اور اعلان ہوا کہ یہ لشکر جیت گیا، طالوت کا لشکر جیت گیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا. عزیز من، یہ قرآن کے واقعات، طالوت کا واقعہ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ آپ کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ تیری مایوسی دور ہو جائے، تیری ناامیدی دور ہو جائے، تیرے اندر ایمان آ جائے، تیرے اندر طاقت آ جائے.
اس وقت وقت ہے تشیع کے اندر تحول پیدا ہو، تبدیلی آئے، تشیع اپنا رول بدلے، فرقے کی جنگ سے کنارہ کش ہو کر، اگر جو ایک گروہ ہے تکفیری جو دشمن ہے، وہ ازل سے دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے، یہ تشیعوں کا نہیں، یہ حق کا دشمن، یہ رسول اللہ کا دشمن، یہ آل رسول کا دشمن، تمام مسلمانوں کا دشمن ہے یہ قاتل گروہ، یہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوتا. امیر المومنین نے کہا تھا یہ رہے گا، یہ ماؤں کے رحم میں اور مردوں کے سلم میں رہے گا، اور ہر چند گاز ظہور کرے گا چوروں کی طرح، اور سرکوب ہو جائے گا اور پھر مخفی ہو جائے گا، پھر کسی زمانے میں سار اٹھائے گا. یہ امیر المومنین کا فرمانا تھا جب خوارج کا کلا کما کیا تو حضرت نے کہا خوش نہ ہو جاؤ، یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ناپاک نسل ہے، یہ پھر کسی زمانے میں ظہور کرے گی جا کر. یہ امیر المومنین کے معجزانہ کلام میں سے ہے اور یہ رہے گا. یہ ان سے مت گھبراؤ، ان سے مت ڈرو، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو. عزیزان من، ضرورت ہے اگر دو مومن نکل آئیں جن کا یہ ارادہ ہو، اللہ کے وعدوں پر پکا ایمان ہو، خدا انشاءاللہ اسلام کو، مسلمان کو، پاکستان کو، تشیع کو عزت عطا کرے گا انشاءاللہ. عزت کا سفر شروع کریں. امامت قلعہ ہے، امامت قلعہ ہے، پناہ امامت و ولایت میں آ جائیں، گسالہ چھوڑ دیں، سامری کو ترک کر دیں. سامری ہماری عزت کا سبب نہیں بن سکتا، مگر مچھوں کے منہ سے باہر آ جائیں، استقلال پیدا کریں، اظہار وجود کریں، ایک باعزت ملت بن کر، ایک باعزت قوم بن کر پرچم اسلام اٹھا کے تمام ملت اسلامیہ کی قیادت کریں آپ، تمام ملت اسلامیہ کی امامت کریں آپ. اسی چیز کا نام انتظار ہے، امامت و امت کے فاصلے کم کرنا، ایک گیپ کو کم کرنا. بہت گیپ پڑ گیا، آج آپ امامت سے کوسوں دور چلے گئے. امام پردہ غیبت سے کیسے آئیں گے؟ ایک باس، چونکہ مہدویت کے نام پر بہت کچھ کیا گیا، ملاقاتوں کی ایجنسیاں بنائیں گے، ملاقات ایجنسیاں کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات کراتے ہیں. تو ہیں، ممکن ہے آپ بھی مبتلا ہوئے ہوں، شاید مجلس میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو جس کی ہوئی ہو ملاقات، کرائی ہو کسی. یہ ایجنسیاں بنی، لوگوں کو گمراہ کیا گیا مہدویت کے نام پر، دعوی مہدویت. ابھی چند سال پہلے فیصل آباد میں ہی کسی شخص نے دعوی مہدویت کیا تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہے، وہ جیل میں ہی ہے ظاہر. ایران کے اندر بہت سارے لوگ مہدویت کے دعوی کے جرم میں جیل میں ہیں، ان میں ایک عورت بھی ہے، اس نے کہا میں مہدی ہوں. سب کو پتہ کہ مرد ہیں امام، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بازار گرم ہے، سب دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا میں بھی دعویٰ کر بیٹھا. اب اس طرح کے بہت سارے قصے شروع ہو گئے عزیزان، مہدویت کے نام پر. مہدویت امام پردہ غیبت میں کیسے آئیں گے باہر؟ نہ اس وجہ سے کہ وہ علامت ظہور کی گنتے رہیں، نظارہ گر قوم کا یہ کام ہے کہ ظہور کی علامتیں گنتے رہیں، یہ چارٹ کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا. عبداللہ آ گیا، زلزلہ بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، مشرق میں یوں ہو گیا، مغرب میں یوں ہو گیا، ٹوین ٹاور گر گئے، چین میں یہ ہو گیا، ادھر درار پڑ گئی، وہ ساری علامتیں تو ظہور کی پوری ہو گئی، لیکن امام نہیں آئے. عزیزان امام غائب کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ یہ علامتیں نہیں تھیں، زلزلے نہیں آ رہے تھے، سیلاب نہیں آ رہے تھے، ملک عبداللہ نہیں تھا. امام نے کہا جب تک ملک عبداللہ نہیں آتا میں پردے میں چلا جاتا ہوں. یہ نہیں ہے اسباب غیبت. اسباب غیبت امت کا امامت سے دور ہونا ہے. اسباب ظہور کیا ہیں؟ امت کا امامت کے قریب ہونا، امت کا امامت کے لیے تیار ہونا، یہ سبب ظہور ہے. اس چارٹ کے یہ کئی دفعہ تاریخ میں مکمل ہوا یہ چارٹ، اور ہوتا رہے گا، اور کبھی کوئی جھوٹا مہدی ظہور کرتا رہے گا، لیکن امام برحق و امام حق اس وقت ظہور فرمائیں گے جب میدان میں امت نظر آئے گی، اور امامت امام اس وقت ظہور کریں گے جب امامت کی طرف رجحان نظر آئے. جب تک ملت سامری کے پیچھے، آپ مجھے یہ بتاؤ، 11 مئی کو، 11 مئی کو امام نے جو منظر پاکستان میں دیکھا، ملت کہاں کھڑی تھی؟ الاجل کہنے والے کہاں کھڑے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہی موسیٰ والا منظر نہیں تھا؟ موسیٰ نے جو آ کے دیکھا کہ ملت ساری سامری کے پیچھے، گسالے کے پیچھے ہے، تو کون سا راہ پر ہے جو یہ منظر دیکھ کر خوش ہو جائے؟
اور کہے راضی ہو جائے کہ میں ابھی آتا ہوں، میری ملت تیار ہے، چونکہ ساری ملت سامریوں کے پیچھے ہے. عزیزان ایمان، بارہا ہم نے پیغام بھیجا اپنے امام کو کہ اے امام، ہمیں امامت سے کوئی تعلق نہیں، ہم سامریت کے پجاری ہیں، ہم گسالوں کے پیچھے جا رہے ہیں. ایک دفعہ زندگی میں امام کو یہ پیغام بھیجو کہ ہم امامت کے لیے تیار ہیں. اور جب امامت ایک دفعہ یہ عمل کر کے دکھائیں، امامت و ولایت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے دکھائیں، اور جس دن امام مشاہدہ فرمائیں گے کہ امت امامت کی طرف آ رہی ہے، امام پردہ غیبت سے تشریف لے آئیں گے، اور وہ زمانہ ایک ظہور و غلبہ اسلام ہوگا. عزیزان ایمان، ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے. عزیزان، رسومات ادا کر کے خوش نہ ہو جایا کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے. یہ ذمہ داریاں اتنی بھاری ہیں کہ تشیعوں کے علاوہ کوئی ان کا حامل نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ ذمہ داریاں اپنے دوش پر اٹھائی ہیں، امامت کا نظریہ قبول کیا ہے. انشاءاللہ اس روز کی امید و دن کی امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی روح زمین کو و بالخصوص خصوص اس مملکت خداداد پاکستان میں پیروان امامت و پیروان ولایت کو خداوند تعالی یہ توفیق عطا کر دے کہ میدان ہموار کریں امامت کے ظہور کا، تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. پہلے امامت کا ظہور ہوگا، پھر امام کا ظہور ہوگا. ابھی دیکھیں ایران کے اندر امامت کا ظہور ہے، لبنان میں امامت کا ظہور ہے، اور اسی طرح یہ کڑیاں اگر ملتی گئیں اور امامت کا ظہور ہوتا گیا، اور جب امت امامت سے قریب آ گئی تو امام کا ظہور بھی ہو جائے. ولایت کا ظہور پہلے ہوگا، ولی کا ظہور بعد میں ہوگا. پاکستان کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق اسماء و صفات خود، بحق خون شہداء، خداوند حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف، پروردگارہ انہیں ہم سے راضی فرما، امام کو ہم سے خوشنود فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ مکتب امامت، مذہب امامت، مسلک امامت کو اس سرزمین پر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امامت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، امامت کو مہجوریت سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، نظام امامت کو اس مملکت و سرزمین میں لاگو کرنے و نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، تمام امت اسلامیہ کو پروردگارہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں تمام شہروں میں، ان کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع و دشمنان عزاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہے، خدا انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے بننے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام شہدائے سانے پشاور، دیگر شہداء، اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس و شرکائے مجلس و منتظمین مجلس و بالخصوص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم تقبل منا انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. درود پڑھیے محمد والے.